الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة بقرة کے یہ تھرڈ آیت ہے تیسری آیت ہے پہلی دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہدایت کس کو ملے گی کہ یہ کتاب ہے قرآن پاک جس سے ہدایت ملتی ہے ملتی کس کو ہے لا ریب فی جو شک نہ کرے ڈاؤٹ میں نہ پڑے جو اس سے اور دوسرا مدلل متقی کہ جو متقین ہیں جو بننا چاہتے ہیں متقی ان کو ہدایت ملے گی یہ تو بیسک رولس ہیں اور دیکھا جائے تو کسی بھی سبجیکٹ پہ یہ بیسک رول ہوتے ہیں کہ ٹیچر پہ ٹرسٹ ہو بک پہ ٹرسٹ ہو اور دوسرا اس سے کچھ گین کرنا چاہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو یوز لیس ہے وہ ایکٹیویٹی اب یہاں سے یہ جو رکوع کے آخر تک جو بات چل رہی ہے وہ ہے ان متقین کی صفات یہ جو ورڈ اللہ دینا جو شروع میں ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کسی گروپ کے بارے میں کوئی ذکر ہوا ہے اللہ دینا یا اللہ دی سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ ہے کیا وہ گروپ کیا ہے تو ترجمہ اس کا کر دیا جاتا ہے وہ لوگ جو اگر کوئی لوگ کا گروپ ہے کوئی چیز ہے تو وہ چیز جو کیا جس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں یہ صفات تو یہ اب یہاں سے آخر رکوع تک تین چار آیات میں ان کی کوالٹیز ذکر ہوں گی دوسرے لفظوں میں اب یہ ہدایت والوں کی کوالٹی ہدل المتقین ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہیں اور ان کے اندر یہ کوالٹی مطلب یہ کہ ہدایت کن کو ملتی ہے یہ ان کی کوالٹی تو پہلی چیز اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ان سین پر ایمان لاتے ہیں دوسری وہ یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ مما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ تین پہلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے لیکن آج اسی پہ فوکس کرنا ہے تو پہلی چیز یہ کہ غیب پر ایمان غیب کہتے ہیں ان سین جو ہمیں نظر نہیں آ رہا یعنی جو بھی یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ غیب نہیں ہے اور جو نظر نہیں آ رہا وہ غیب دوسرا ورڈ جو امپورٹنٹ یوز ہے جو مینون کا ایمان لانا دو ورڈس کامنلی یوز ہوتے ہیں قرآن میں اسلام اور ایمان ایمان کہتے ہیں بلیف کو یعنی اس کا کوئی ظاہر سے تعلق نہیں ہوتا یہ میرے اندر جو بھی بلیف ہے وہ ایمان ہے میرا اسلام کہتے ہیں اس کی ظاہری صورت کو مطلب یہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ مانتا ہوں یہ میرا ایمان بلیف ہے اب میرے ڈیڈز بتاتے ہیں کہ میں واقعی ایمان لاتا ہوں کہ نہیں وہ جو ڈیڈز میں شو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ یا اخلاقیات جو کچھ بھی اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ وہ اسلام بن گیا یہ ایک براڈ ڈیفینیشن کی جاتی ہے ایمان اور اسلام کی لیکن یہ دونوں کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں ایمان اسلام کے بغیر کچھ نہیں اسلام ایمان کے بغیر کچھ نہیں یعنی کہ میں ہر چیز کر رہا ہوں لیکن میں ڈاؤٹ ہوں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے تو اس وقت گو کہ میں نماز بھی پڑھوں اس کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایمان نہیں اور ایمان ہو اور ڈیڈ نہ ہو تو یہ بھی ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ ہے اسی کو تو منافق کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مطلب کہ کرتا ہوں یعنی نفاق کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں چلو آگے ذکر کریں گے جہاں پھر ذکر آئے گا منافقین کا لیکن اس میں ایک وہ کامل ایمان نہیں اگر میں کر ہی نہیں رہا جو میں بلیو کر رہا ہوں تو وہ میرا میں پھر جھوٹا ہوں اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر تو دونوں انٹر لنکڈ ہیں یہ ایمان اسلام ایمان کہتے ہیں کسی کے کہنے پہ اس سے یقین کر لیں اگر میں کہوں کہ سامنے کوئی چیز پڑی ہے اور کہوں کہ یہ ہے سارے کہیں گے بالکل ہے, تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان ہے یہ کہ میں کہوں کہ ایک چیز باہر ہے اور سارے مان جائیں کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں. اس کو کہتے ہیں میں آپ پہ ایمان لے آیا, آپ کی بات کو مان لیا, کیونکہ سامنے والی چیز تو آبزرویشن ہے. تو نبی پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کے کہنے پہ اس کی بات کو مانتے ہوئے ہر چیز کو مان رہے ہیں, اس کو سچا مان رہے ہیں اور اس کے کہنے میں ہم باقی چیزوں کو مان رہے ہیں. باقی چیزیں ہو سکتے ہم نے دیکھی ہوں, ہو سکتے نہ دیکھی ہوں, لیکن کسی چیز کو ماننے کا معیار یہ نہیں کہ میں دیکھوں گا تو مانوں گا, مجھے سمجھ آئے گی تو مانوں گا, نہیں. صرف معیار ایک ہے کہ آپ کہہ رہے تو میں مان لوں. جو ٹرولی یہ بلیف رکھتا ہے وہ پکا مومن, مطلب دیکھنے میں تو سب مان لیں گے, مرنے کے بعد سب مان لیتے ہیں کہ ہاں رشتے بھی ہیں, قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے, قبر میں یعنی کہ نیکیوں کا اجر بھی ملتا ہے, تو دیکھنے کے بعد تو سب مانیں گے. اصل ہے کہ نہ دیکھ کے ماننا, صرف نبی کے کہنے, اسے کہہ رہے نبی بھائی مان لیا. اب جتنا میرا میری یہ اسٹیٹمنٹ, میرا یہ بلیف میرے ایکٹس کے اکارڈنگ ہوگا, اتنا میں کہوں گا اس شخص کا ایمان مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, پکا ہے. جتنا میں ان دونوں میں گیپ ہوگا کہ کہہ کچھ رہا ہوں یا مان کچھ رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں, تو اتنا میں کہوں گا کہ ویک ہے. کیونکہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ ہاں کہ میں بات مانتا ہوں اور ایکچولی میں ذہن میں کوئی پتہ نہیں سچ بھی بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہے بھی یا نہیں, تو اب میں شو آف تو کچھ اور کر رہا ہوں لیکن اندر میں کچھ اور ہے. تو کہنے مطلب یہ کہ کہنا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں, پھر یقین بھی ہونا جو کہ آٹومیٹیکلی شو ہو جاتا ہے آپ کے ایکٹس میں. تو ایمان کہتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کس چیز کو مان لینا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی کوالٹی دیکھا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, تو غیب سے مراد وہ ساری انسین چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھا. مطلب کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات, پھر فرشتے ہیں, پھر عذاب ہوگا اور ثواب ملے گا, پھر اس کے بعد جنت ہوگی, جہنم ہوگی, قبر میں کچھ ہوتا ہے, اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس, صرف ایک ہمارے پاس پروف ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ثابت کر سکتے اس کے بارے میں. یعنی الٹیمیٹلی یا فیکٹ سامنے نہیں لا سکتے کہ یہ دیکھو یہ ہے اور یہ ہے, کہ وہ نظر نہیں آ رہی. میرے پاس دلیل ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ہاں ان پہ یہ پہ ہم پہلے بات ذکر کر چکے ہیں کہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ شخص سچا ہے یا نہیں ہے, تو وہ ہوتی تھی جب نبی آتے تھے اور اب بھی ہوتی ہے, جو نہیں مانتے ان کی ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ سچ ہے یا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ نعمت مل گئی کہ ہم نے مان لیا, ورنہ یہ بھی اسٹیج ہوتی ہے, اسے گزرنا پڑتا ہے. اب کتنا مانا وہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, لیکن الحمدللہ ہمیں اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم ڈاؤٹس میں بالکل یہ ہوں کہ یہ شخص ایک نیا شخص ہے, یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اچھا غیب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک غیب ہوتا ہے کہ جس کو پروف کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی طرح, اور ایک غیب ہوتا ہے اس کو نہیں پروف کیا جا سکتا بالکل ٹوٹل. جس کو پروف کیا جا سکتا ہے یا جس کے ایویڈینس صرف پھر بھی ہیں, وہ آپ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی کہ عقلی طور پر سوچا جا سکتا ہے کہ اچھا دو تھیوریز ہیں, ایک کہتی ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا, دوسرا کہتا ہے نہیں خدا ہے, ان کا کمپیریزن شروع کر دیں, اس کے کیا پلس پوائنٹس ہیں, اس کے کیا پلس پوائنٹس ہیں, تو کم سے کم کچھ تو ہے نا کمپیریزن کے لیے, کوئی تھیوری تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب کچھ نہ کچھ تو آپ شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں بغیر کسی چیز کا آرگنائز کیے, کسی رات کا آرگنائز کیے کوئی چیز آرگنائز نہیں ہوتی, بغیر کسی پار کے کوئی چیز موو نہیں ہوتی, مطلب کئی چیزیں اس کے ثبوت میں ہیں. ایک یہ بھی انسین ہے, وہ کہ اللہ تعالیٰ انسین ہے, لیکن پھر بھی اس کے ایویڈینس ہیں. ایک وہ انسین ہوتا ہے جس کا کوئی ایویڈینس ہی نہیں, جو میں نے ذکر کیا جنت جہنم آگے کیا ہوگا, اس کا کوئی ایویڈینس نہیں. اب یہ جو ایمان ہے اس کا درجہ زیادہ ہے, کیونکہ یہ حقیقی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ معراج سے ہو کے آئے, اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کر کے آئے, اب اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ صرف ایک ایویڈنس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں رات گیا ہو کے آئے. اب گروپس بن گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ود ان فیو مطلب منٹس کی بات, جب منٹ سے بھی شاید کم ہو کے جائے, تو اتنا لمبا سفر آسمانوں کا, جنت کا, جہنم کا, ملاقات ہو رہی ہے, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, تو یہ کیسے پاسبل؟ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ہو کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہا کہ دیکھا تمہارے تمہارا دوست کیا کہتا ہے کہ وہ جس کو تم مانتے ہو کہ وہ ہو کے آئے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کبھی, تو ان کو ابھی خبر نہیں ملی تھی. انہوں نے کہا واقعی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, تو کہہ رہے اگر وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, یہ ایمان ہوتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور وہیں سے کچھ علماء کی رائے ان کو صدیق کا لقب ملا. جو صدیق انہیں کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے, اس واقعے سے, کہ اتنا پکا ایمان کہ وہ جیسے ہی انہوں نے اس نے کہا کہ ہے, انہیں پیدا رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں, بس اس کو مان لیا. ایسے ہی ہوا, مجھے کوئی اس کی ایویڈنس اس کی ضرورت نہیں. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی بشارت دی. جیسے دو روایتیں یہاں ذکر کرتا ہوں کہ طبرانی شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار سفر میں قافلے کے لیے پانی کا پانی ختم ہو گیا, سفر کر رہے تھے پانی ختم ہو گیا. اب جب پانی ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ پیالے میں جب کچھ پانی لیا اور اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دی, اور معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ پانی بھرتا رہا اور لوگ پیتے رہے. یہ معجزہ ظاہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس موقع پہ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا جیتا ہے, کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب. تو انہوں نے عرض کیا کہ فرشتوں کا, کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ وہ سب سے اللہ کے قریب ہیں, سب سے زیادہ ایمان ان کا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے فرشتے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں, وہ تو ہر وقت آپ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ یعنی وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان عجیب پر ہے, یعنی ہمارا جو ہمارا گروپ ہے, کہ ہم نے آپ کو مان دیا, کوئی نبی نہیں تھا, یعنی آپ نے نبوت کا دعویٰ ہمارے سامنے کیا اور ہم نے آپ کو سچ مانا, یہ عجیب چیز ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اصحاب بھی یعنی سینکڑوں معجزات دیکھتے ہیں, سامنے دیکھا ہے معجزہ, تو یہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے نبوت کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ خود ہی اشارت فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایمان ان لوگوں کا عجیب ہے جو میرے بعد آئیں گے, نہ انہوں نے مجھ کو دیکھا نہ کسی جو تم معجزے دیکھتے وہ دیکھتے ہیں, وہ صرف سنیں گے اور اس پہ ایمان لے آئیں گے. یہ عجیب طور ایمان ہے, کیونکہ اس کی اب ویٹیج بڑھ گئی, کیونکہ ایویڈنس جتنے کم ہوں گے اتنی ویٹیج بڑھتی جائے گی. کیونکہ ایمان بتائے بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو وداؤٹ ایویڈنس مان لینا. اسی طرح ایک اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے, حضرت ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, دیکھا تھا, اور دوسرے شخص سے نہیں دیکھا تھا. تو اس کو یہی تھی کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو پوچھا دیکھا اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بیعت کی ہے. تو انہوں نے سب باتوں کے جواب میں فرمایا ہاں, یہ سن کر وہ رونے لگ گئے, یعنی اس کے جذبات طاری ہو گئے کہ یہ کیسی خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تسلی دیا, فرمایا کہ خوشخبری سناتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اس کے لیے خوشحالی ہے, اور جو بلا دیکھ کے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بہت زیادہ خوشحالی ہے. تو کئی روایات ملتی ہیں جس میں وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ یعنی بغیر دیکھے ایمان لانے کا ایک کچھ زیادہ ویٹیج دی گئی. تو پہلی چیز ہے کہ ایمان لانا کامل ہو, اسٹرانگ ہو, کہ ہاں کہ گو کہ میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کامل ایمان رکھتا ہوں, یقین رکھتا ہوں, آپ کے کہنے میں میں نے کرنا ہے. یہ ان کی صفت ہوتی ہے جو کہ متقین ہوتے ہیں. کیوں وہ ان کا ایویڈینس یہی ہوتا ہے, قرآن میں آیا حدیث میں آیا, قرآن میں آیا حدیث میں آیا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, یہ سیکھا, یہ کیا, بس یہی ایویڈینسز ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں فائدہ کیا, اس میں نقصان کیا. کیونکہ منافقین اور صحابہ میں یہی فرق تھا, آگے ہم ذکر کریں گے کہ منافقین سوچ میں پڑے جاتے تھے, اچھا تو فائدے کیا ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے تو منافق اگر بائی ڈیفینیشن تم مومن ہوتے تو یہی چیز کافی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, ادر وائز اگر تم کچھ اور سوچ میں پڑے ہو تو تم اس کا مطلب مومن نہیں ہے, ایمان والے نہیں ہو. تو اس لیے ایویڈینس یہی کافی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا, کیا, صحابہ نے کیا, اور قرآن میں ہے کہ نہیں, بس. اگر ہے تو میں کر رہا ہوں. اور یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ہر ایکٹ کی یہی بیسس ہوتی ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, کہ نماز قرآن میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عقلی کوئی پروف نہیں ہوتا. ہاں ایک بک لکھی جا سکتی ہے سوچ کے اس کے یہ فائدے ہیں, وضو کرنے کے یہ فائدے ہیں, نماز پڑھنے کے یہ فائدے ہیں, فزیکلی سوشلی وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ ایکچولی ہمارے ایکٹ کی وجہ نہیں ہوتی. وہ ایک ایویڈنسز ہوتے ہیں جو کہ سپورٹیو ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ایکٹ کی ایکچوئل وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا بس. اب یہاں پہ وہ ہم ٹاک کر چکے ہیں, اس لیے میں اس کو نہیں ذکر کر رہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل دل دیکھا اور مطلب کہ بغیر عقل سے پروف کیے ہوئے یہ ایمان ہوتا ہے. یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ توحید عقلی طور پہ پروف کی جا سکتی ہے, جس طرح بھی میں نے ایک ہنٹ دیا. اور دوسری چیز یہ پروف کی جا سکتی ہے جو ہم نے ایک اور ٹاک میں کی تھی کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے. قرآن پاک ایک معجزہ ہے. انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے رکوع میں ایک اور آیت آئے گی, اس کے انڈر اس کو اور ایلیبریشن کریں گے سائنٹیفک کیا اس کے معجزات ہیں. لیکن کچھ ہم نے ذکر کر دیے پہلے کہ جو لنگوسٹک طور پہ معجزات ہیں, تو وہ بھی اصل پہ پروف کیے جا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کا معجزہ ہے, یہ اس کی خوبی ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا نہ کر سکا, تو اٹ مینس کہ یہ عقلی طور پہ پروف ہے. تو اس لیے بالکل ان دو بیسس کے اوپر, دو عقلی پلرز کے اوپر, یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور قرآن پاک کے معجزہ ہونا, اس پہ ساری انسین چیزیں. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کو ایمان نہیں ہے تو وہ بھی پھر اس جیسی کتاب نہ کرے. یعنی ایویڈنس کتاب کو پیش کیا نبوت کے لیے کہ اگر تم نہیں بنا سکتے تو مانو یہ نبی ہے, اور نبی مان لیا پھر ہر چیز کو اندیکھے بن دیکھے بغیر دلیل کے, بغیر سوچے بغیر سمجھے عمل کرو. تو یہ بات, یہ میسج آج کا نہیں ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. اس لیے یہی پروموشن سارے کو کرنا شروع کر دیں کہ بغیر دیکھے مانو, بغیر دیکھے مانو. ڈرائیور نان مسلم کہے گا میں کیسے مانوں, مجھے کوئی پروف کچھ تو دو نا. ہم اس کو انہی دو بیسس پہ قائم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کے معجزے ہونے پہ. اس بیسس پہ جب اس کا تھوڑا قائل ہوگا تو پھر کہیں گے کہ جب جو یہ دو چیزیں ثابت ہیں تو اب ان کی بیسس پہ آگے اس کو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی وجہ کے مانو. یہ ہماری بیسس ہے سارے ایمان. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی وہ یقین منصبا, کہ نماز کو قائم کرنے والا. اب نماز کو تھوڑا آج ایلیبریٹ انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ اپروچ قرآن پاک کی تشریح کی اس کو سمجھنے کی یہی ہوگی کہ جو آیت آئے اس کو وہاں پہ ایکسپلین کر دیں, اور آگے سے ظاہری بات ہے وہ ایلیبریشن نہیں ہوگی, اس کو بس ریفرنس دے دیا جائے گا کہ وہاں میں ہم نے بات کر لی, وہاں پہ اس کا ترجمہ کر کے آگے چلے جائیں گے. لیکن آبویسلی جب فرسٹ ٹائم وہ ٹاپکس آئیں گے تو ان کو ایلیبریٹ کیا جائے گا. تو نماز ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اور یہ ہمارے دین کی, ہمارے عمل کی بہت بڑی بنیاد ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ ہے ایمان کے بعد, ان بلیف کے بغیر ایکٹ کے اندر وہ یہی بنیاد ہے, اور اسی کو تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سوچنے کی ہے کہ نماز کتنی امپورٹنس ہے کیوں. اس کی کئی وجوہات ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس چیز کو مانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہیں دیکھا, نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, قدرت ہے, اس سے وہ سارا نظام کائنات کا چلا رہا ہے, نہیں دیکھا. یعنی کہ ہم دوسرے لفظوں میں جو پہلا جز گزر گیا, پہلا پارٹ گزر گیا کہ یؤمنون بالغیب, کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اس بیسس پہ وہ ساری چیز کو مانتے ہوئے اب اس نظام سے فائدہ لینے کا کیا طریقہ ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس سے میرا ایک ریلیشن شپ ہے. اب میں ایز اے ہیومن بینگ, میں ایز اے اس کا کریشن, میں اس کا یعنی اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا, اس ذات سے کیسے فائدہ اٹھاؤ, ہمارا لنک کیا آپس میں, کیا چیز جوڑتی ہے آپس. تو وہ جو ہے وہ یہ نماز ہے, کہ نماز ہمیں توفتن دی گئی معراج پہ کہ یہ لو اس سے میرے سے تعلق جوڑو. ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब खुद सोचे, अब इसकी मैंने अगली स्लाइड में एग्जांपल भी दी है कि इसकी बात ऐसी है जैसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वायरिंग है इन वॉल्स के अंदर। अब मेरी नजर तो नहीं आ रही कि वॉल्स के अंदर कोई वायरिंग हुई, ठीक है किसी को पता है कि ये है इसके अंदर, लेकिन नजर नहीं आ रही। अब उससे इलेक्ट्रिसिटी से फायदा उठाने का क्या तरीका है कि स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट ले सकती है। एक है इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्विच को लगाना ऑन करना, फिर एक है कि जिस चीज को लगाया गया है वो भी सही हो, मतलब कि वो अगर फंक्शनल नहीं है तो फिर भी कोई बेनिफिट नहीं। तो यही समझे कि इसी तरह अल्लाह ताला का एक कुदरत का निजाम है, अल्लाह ताला की ताकत है, और उसके जरिए से अल्लाह ताला चाहते हैं एक मोमिन मुझसे फायदा उठाए। तभी तो फर्क है एक मोमिन और एक काफिर में, काफिर को भी मतलब फायदा तो वो भी उठा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं मोमिन मुझसे कनेक्शन कायम करे, रब्ता कायम करे और मेरी जात से फायदे उठाए। इंशाल्लाह आप लेबरेट होंगे जैसे अंबिया ने किया, अंबिया ने अल्लाह ताला की जात से फायदे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल जिंदगी यानी कि जिसमें आपने एस्टेब्लिश कर दी 10 साल के अंदर एक हुकूमत, वो कैसे कर दी? अल्लाह ताला की जात से फायदे उठा के, उससे कम्युनिकेट करके, उससे उसकी कुदरत से फायदा लेके। यानी अकल से मुश्किल है समझना कि कैसे आप ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, जबकि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली किसी तरह भी आपके पास कुछ नहीं है, बहुत मिनिमल। तो वो अल्लाह की राह से फायदे उठाए, और कैसे उठाए उसके लिए एक आम मोमिन को भी एक चीज दे देगी नमाज। तो अल्लाह ताला की राह से फायदा उठाना इसका मेन फंक्शन। लेकिन अगर कोई कनेक्शन ही ना जोड़े, ऑब्वियसली मतलब ये कि नमाज ना पढ़े, तो उसको कनेक्शन ही नहीं जुड़ा भी, तो कैसे फायदा उठाए? अगर कनेक्शन जोड़ भी दिया, अगर उसकी नमाज के अंदर कुवत नहीं, यानी जिस तरह मैंने एग्जांपल दी वो चीज ही फंक्शनल नहीं है, तो कैसे वो कोई फायदा दे सकती? वो है उस युकीमुन सला कि नमाज अदा नहीं करनी, पढ़नी नहीं है, कायम करनी है, ये उसकी रूह है, ये उसका फंक्शन होना। तो दोनों चीजें जरूरी है कि पढ़ भी रहा हो और उसको सही तरह अदा कर रहा, तो तब अल्लाह ताला से एक कनेक्शन जुड़ता है जिससे वो फायदा लेता है, बेनिफिट देता है अल्लाह ताला। ये एक लंबा टॉपिक है, चलता रहेगा, लेकिन यहां पर ब्रीफली एक स्टेटमेंट यही देनी है कि नमाज एक ऐसी चीज है जो कि डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन जोड़ती है, और जब उसके अंदर रूह पैदा हो जाती है, उसके अंदर जो बातें आगे जिक्र होंगी वो पैदा हो जाती हैं, तो फिर वो हकीकी नमाज पढ़ती। फिर इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है वो मुसल्ला बिठाता है कि अल्लाह ताला मैं आपसे फायदा, डायरेक्ट अल्लाह ताला के सामने पेश करते कि अल्लाह ताला ये मेरी दरख्वास्त। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई उसूल होता है कि किसी को कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई बात करनी है, तो अप्लाई करता है, एप्लीकेशन लिखता है, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, घूमती है एप्लीकेशन। इसी तरह अल्लाह ताला के दरबार में अप्लाई करने का तरीका नमाज, नमाज पढ़ो एप्लीकेशन पे भेजती। अब जितनी पावरफुल इसकी नमाज है उतनी स्ट्रांग यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये बहुत ताकतवर चीज है। एक मुसलमान के पास नमाज हो और वो परेशान हो ये नहीं होता, उसको क्राइसिस सिचुएशन आ जाए वो उसके पास एक इतना आसान है ना तो नमाज। ये फर्ज की बात नहीं होती, फर्ज तो पढ़ ही रहे, मतलब ये कि कोई मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका था, जैसे ही कोई मसला होता आप फौरन दो नफल पढ़ते अल्लाह से दुआ करते थे। तो पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो आयत भी यहां पर मैंशन की कि अल्लाह ताला कुरान कहते हैं कि जो कुछ जमीन और आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह भी कर रहा है और नमाज भी पढ़ता है। ये अल्लाह ताला ने मेंशन की कि क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो कुछ आसमान में और जमीन में है और जो परिंदे उड़ते हैं वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सब जानते हैं अपनी नमाज के तरीके को, यानी कि जरूरी नहीं इस तरह रुकू सजदे वाली नमाज, बल्कि सब अपनी नमाज के तरीके को जानते हैं और तस्बीह को जानते हैं और अल्लाह को पता है जो तुम करते हैं। तो जब कायनात की हर चीज, अब कोई शख्स पूछे इसका एविडेंस क्या है, तो ये बता तो खुद एक एविडेंस है। ये हम पहले कह चुके हैं, हम ईमान ला चुके हैं इस किताब पर, ये अब कोई जरूरी नहीं मुझे प्रूव करे कि फलान चीज कुछ कर रही है, कुछ पढ़ती है तो तभी मैं मानूंगा। नहीं, पहले हम इस बात पे हो चुके हैं कि गैर पे ईमान आ चुका, किताब पे ईमान आ चुका, अब हम इससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, अब हम इससे अपने बिलीफ को और स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो اب ہم ایز اے نالج اس پہ لے رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے, ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے. اب جب ہر چیز پڑھ رہی ہو, ہر چیز تسبیح کر رہی ہو, ایک انسان درمیان میں ساری مخلوقات میں ایک ایسی چیز ہو کہ جو بھی نہ کر رہا ہو تو کیسے فٹ ہوگا اس سارے یونیورس کے اندر, حالانکہ اسے اشرف المخلوقات بنائے گئے. یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری کریشن میں سب سے افضل ہے, لیکن افضل تو تب ہے کہ منیمم یہ تو کرے گا جو سب کر رہے ہیں. ہاں یہ افضل تب بن جائے گا کہ باقیوں کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ بھی سکے, اس کے بعد اختیار ہے اور اسی اختیار کو یوز کرتے ہوئے چھوڑتا ہے. لیکن چھوڑنے کی وجہ سے یہ اب سب سے برا بن گیا, کیونکہ باقی کم از کم منیمم لیول پہ تو تھے کہ کر رہے ہیں, اب یہ نہ کر کے سب سے برا بن گیا, کر کے یہ سب سے اچھا بن جائے گا. اس کے بعد دو ہی آپشن ہیں, یا تو سب سے برا بنے یا سب سے اچھا بنے. تو یہ یونیورس میں فٹ ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کرے. جب یہ فٹ ہوگا پھر یونیورس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. مطلب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کو مسخر کیا یونیورس کو اس کے لیے, اس کو ان کے لیے نہیں بنایا, ان کو اس کے لیے بنایا, یعنی یونیورس کو چیزوں کو اس کے لیے بنایا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے بینیفٹس لے, نہ کہ یہ کہ ان میں کھو کے اللہ تعالیٰ کو بھول جائے کہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو کہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بالکل اپوزٹ سینریو ہے. ہونا یہ تھا کہ ان کو اس کے لیے بنایا کہ کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی ہے پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. کہ علامہ اقبال یہی کہا کہ کافر ہوتا ہے وہ انہیں چیزوں میں سوتا ہے, اور مومن یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں گم ہوتی ہیں, اس پہ حیران ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیسی کریشن ہے کہ جو اختیار کے بعد جو سب کچھ کر رہا ہے. اس کے بعد آپشن تھی, اس کے بعد نفس تھا, اس کے بعد ڈیزائر تھی کہ وہ دوسرا چلا جاتا, لیکن وہ نہیں جاتا, وہ اس پہ گم ہوتی ہیں. اور جب وہ اس طرح اس کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساروں کو کہتے ہیں ساری کریشن کو اس کی اب خدمت میں لگو. اور جب وہ خدمت میں لگتی ہے تو کوئی کہتا ہے جی معجزہ ظاہر ہو گیا, کرامت ظاہر ہو گیا, وہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑنا اور اپنے آپ کو اس کا ایبل بنانا کہ ساری کریشن اس کی خدمت میں لگے, اس کا ایک ایویڈنس ہوتا ہے. مطلب یہ کہ معجزہ کرامت جسے ہی کہتے ہیں کہ جو کہ روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے, جو کہ فزیکل یا سائنس سے ہٹ کے ہو جاتا ہے, جو رولز ہیں سائنس کے. تو یہ ایسے قرآن بھرا ہوگا. اور یہ بھی بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک جو ہم پڑھیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کو مینشن کرتے ہیں. یعنی کئی بار حیران ہوتے ہیں کہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت کیا تھی پورے سینریو کے اندر, لیکن اس کو مینشن کرتے ہیں. دیکھو یہ روٹین سے ہٹ کے چیز ہو رہی. ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ کہ ٹاپک نہیں ہے آج کا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں, نیکسٹ رکوع میں اس کی بات آئے گی کہ تقدیر کے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ خضر علیہ السلام سے ملنا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پورا ایک آگے سٹوری چلنی. لیکن اس سفر کو اللہ تعالیٰ جب ڈسکرائب کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ وہ چلے تو نشانی یہ تھی کہ جب ایک مردہ مچھلی زندہ ہو کے ان کی تو پھر باہر چلی, سامان سے باہر چلی جائے. اب مردہ مچھلی زندہ ہو کے جائے گی, یہی کیوں نشانی ہے؟ نشانی تو کوئی اور بھی ہو سکتی. پھر اس ان کا اسٹوڈنٹ کہتا بھی ہے کہ یہ ہوا کہ میں جا رہا تھا, وہ ایک ہمارے پاس جو مچھلی پڑی تھی اس نے چھلانگ ماری چلی. یہ ایک ایگزامپل ہے, اس طرح کی ملٹیپل ایگزامپلس جتنے انبیاء کے واقعات آئیں گے وہ سارے اس کی ایگزامپل. یعنی کہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جان کے وہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہوا اور آؤٹ آف دا وے ہوا, جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ورڈ وہاں سے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز آؤٹ آف دا وے نہیں, جو وہ چاہے کر. لیکن سمجھانے کے لیے کہ جو کہ روٹین ہے اسے ہٹ کے ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قدرت ہے نا, یہ اس پہ یقین رکھو, یہ میں جو چاہوں جو مرضی کر لوں. اب ایک مومن کے بعد اتنا سنہری موقع ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنیکشن جوڑے اور مطلب اس قدرت سے فائدہ لے. وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے راہ پہ چلتا ہے کہ روٹین پاس سے میں نے جانا. ایک کہے کہ میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں ادھر آنے کے, نہیں میں روٹین پوری مشقت سے ہو کے جانا. یہ بہت بڑی ایک ناقدری ہے اس چیز کی. یعنی کہ یاد لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا علم ہونے کے باوجود نہیں کر رہے, لیکن نماز ایسی پاورفل چیز ہے کہ جس سے انسان اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا کے اس سے اس کی قدرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ساری کائنات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ اب اس کا یقین اتنا پختہ نہیں ہوتا صرف سن کے, کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا. اب ایکسپیرینس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایسا کرتے نہیں, اور چونکہ کرتے نہیں ہیں, ایکسپیرینس نہیں کیا, تو ایک چیز ایسے تھرڈ آ جاتی ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ تھرڈ سٹیج ہے. اب اللہ نے قرآن میں ایک فرسٹ سٹیج کی باتیں کر کے کہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کرے گا ایکسپیرینس بھی کر لے. تو جرائی بار جس کا ایکسپیرینس ہوگا اس کا بلیو تو 100% ہو گیا کہ بالکل ایسا ہوتا ہے, میں یہ کرتا ہوں یہ ہوتا ہے, میں دو نمبر پڑھ کے یہ کرتا ہوں ہوتا ہے. صحابہ کی زندگی دیکھیں, یعنی ان کی زندگی میں بھی روٹین تھی. اگر ہم ان کو ذکر کریں گے یقین نہیں آئے گا کیسا کیسا ہو سکتا کہ مردہ زندہ ہو گیا, ہاؤ از پاسبل. لیکن وہ نفل پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا, تو کئی بار یقین نہیں آتا لیکن واقعی ایسا ہوتا ہے. تو کئی بار اس کے ڈینائل میں انسان چلا جاتا ہے کہ شاید یہ ہوتا ہی کچھ نہیں. یہ بڑی ناقدری ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. ہم ایز بینگ اے مسلم, بینگ اے مومن, ہمارے پاس تو ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ جو شخص نیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ریلیشن جڑا ہوا ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. اگر وہ ناراض ہو گیا اس کا ڈائریکٹ اوپر کمیونیکیشن ہے. Anyway, بات یہ ہے کہ اس کا نماز کی بہت زیادہ, یعنی کہ دیکھیں جو فضائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ تو ہیں, فضائل تو ہیں, لیکن یہ ایکچوئل پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ ہے. یعنی ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے, وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کی پاس اس کی فورس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس ایک اسلحہ میرے پاس ہو اور میں ڈرتا پھر رہا ہوں لوگوں کے پاس, اس کا مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس. پہلی چیز ہے ادائیگی, پھر ہے آگے قائم کرنا. تو ادائیگی میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا, ایک مسلمان ہو ادا نہ کر رہا ہوں, یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. مطلب کہ اس کا مطلب تو کنیکشن ہے ہی نہیں. میں نے ایگزامپل دی کہ پیچھے وائرنگ ہو اس سے کنیکشن ہے, یہ تو پہلی چیز ہے کہ کنیکشن ہی جوڑا تو وہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے صحابہ انیشیل دور میں تو یہ سمجھا جاتا تھا, انڈرسٹوڈ تھا کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ نماز نہ پڑھے. اس کے ایویڈنسز یہ روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ, کہ ایون منافق نہیں چھوڑتے تھے. اور وہ اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ایک ہی تو نشانی ہے مسلمان کی بظاہر نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ڈیلی کر رہے ہیں نا. روزے تو کبھی سال میں ایک بار, زکوٰۃ جس پہ فرض ہے وہ سال میں ایک بار, حج زندگی میں ایک بار, نماز تو ایسی چیز ڈیلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ پانچ وقت جا رہا ہے آ رہا ہے, پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. تو وہ اس لیے منافق کرتے تھے کہ ہم پہ لیبل لگ جائے گا کفر کا اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ڈفرینس ہی ہے دونوں میں کہ کافر نماز نہیں پڑھتے, یہ نماز پڑھتے. تو اس لیے وہ جھوٹ بولنے کے شو آف کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے کہ کم از کم لوگ ہمیں مسلمان تو سمجھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سنایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان ڈفرینس ہی نماز کا, کیونکہ ایکٹس میں بتایا سب سے پہلی چیز یہی ہے نماز. تو اگر پہلی چیز بیسز ہی نہ ہو تو بلڈنگ کا تصور تو دور کی بات ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد ہے, پرومس ہے, بس جو کہ نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا. یہ بھی ترمذی شریف میں, نسائی شریف میں, ماجہ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, صحابہ نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کا کفر نہیں سمجھتے, نماز چھوڑنے کو وہ سمجھتے یہ کافر ہے. ہاں باقی روزے چھوڑنا یہ وہ پھر بھی اس کو معاشرے میں عہد دیتے تھے, لیکن نماز کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ معاشرہ ہی ایسا تھا کہ کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے, مسلمان ہو نماز نہ پڑھے, یہ ایسی انڈرسٹوڈ بات تھی. تو پہلی چیز تو یہ نماز ادا کرنے یا نہ کرنے کا کوشچن ہے ہی نہیں, بعد اس سے آگے شروع ہو رہی ہے. لیکن اب یہاں بھی کوشچن ہوتا ہے کہ ریئلٹی میں رہ کے بات کریں, اس طور پہ اٹھائے بات کریں تو سنیریو ڈیفرنٹ ہے. نماز پڑھنا ہی جب بوجھ ہو تو یہی وہ بات ہے جو پچھلی بار ہم نے ذکر کی. یہ جو دور ہے یہاں پہ جو قلب کی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں, وہ ایکسٹریملی یعنی کمپلیکیٹڈ ہیں. اس دور میں ایک قلب کی کوئی بیماری تھی نہیں کہ انسان کا دل نہ کرے نماز یا وہ نہ پڑھے نماز. جی اس دور میں تو اتنی پرومیننٹ اور ایویڈنٹ ہے کہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے اندر بیماریاں کوئی کمپلیکیٹڈ ہیں, کوئی ڈفرینٹ ہیں اس دور سے. اس چیز کو حل کرنے کے لیے, یعنی کوئی کوشچن کرے کہ میرے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, نہیں میں رجحان اس طرف, مجھے آپ بتائیں کیا, اس کو پھر وہی دو ایڈوائس دی جائیں گے جو پچھلی بار ڈسکس, کہ اللہ کے ذکر کی کثرت اور انڈر گائیڈنس ہو تو بہتر ہے. اور دوسری چیز کہ کمپنی میں رہے, کمپنی میں رہنے تو عادت پڑے گی نیک لوگوں کی, جو اللہ تعالیٰ نے بھی طریقہ علاج بتایا. تو یہ اس کو کہیں گے کہ تمہاری اس بیماری کا یہ علاج ہے جو تمہارا یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ تم نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو اس کو اور پیچھے سے شروع کریں گے, لیکن ہم اگر وہ اس سٹیج کو کور کر چکا, اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ذکر سے گناہ کی کم ہوتے ہیں اثرات دل پہ, بتایا تھا ذکر ایک پالش کی طرح ہے جو قلب پہ ہوتی ہے, گناہ کے اثرات کم ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت ریفلیکشن اللہ تعالیٰ کا مشکل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے. اب نماز ہے ہی کچھ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں, اللہ سے تعلق, تو اسے تھوڑی بہت سے مناسبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کم از کم اٹھ کے تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے. اور کمپنی سے فائدہ ہوتا ہے, ظاہر بات ہے دیکھ دیکھ کے بیٹھ بیٹھ کے سن سن کے اسے تھوڑا اس کا احساس ہوتا ہے تو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اب بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے, پہلی بات ہے کہ نماز پڑھے, اب کیسے پڑھے اور یا کیسے اس کو قابل بنائے کہ وہ کیپیبل ہو جائے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مدد لے, ڈائریکٹلی فائدہ لے, ڈائریکٹلی اسے کنیکشن جوڑے, آگے بڑھے. تو یہ کچھ اس کی سگنیفیکینس کی نماز کی بہتری کی اللہ مومن کو دعوت دے رہی ہیں, جیسے یقین الصلاح کا نماز کو قائم کرنا, ادا کرنے کا نہیں کہا, تو بہتری کی باتیں جا رہے ہیں مومن کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہا اس کو تو الگ کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ ڈال. لیکن یہاں میں بات یہ بھی مینشن کر دوں کہ کوشچن ذہن میں نہ بیٹھ جائے یا ایک کنفیوژن نہ بیٹھ جائے کہ کیا نماز نہ پڑھنے سے کفر ہوتا ہے. تو اس میں ذہن میں رہے ڈفرنس اوپینین ہے. امام ابو حنیفہ نزدیک, رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, ایکچولی وہ کافر نہیں بن جاتا, بلکہ اس نے ایک ایسا کفر والا فیل کر دیا, کوئی کام کر دیا لیکن ایکچولی کافر نہیں ہوا, یعنی کافر کا اس پہ لیبل نہیں لگا سکتا. لیکن یہ صرف سٹینڈ ان کا ہے, باقی امام شافعی رحمۃ اللہ, امام حنبل, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ کا دوسرا سٹینڈ ہے کہ ہاں وہ کافر ہوگی, اور وہ ان کی دلیل یہی ہے, ان کے ایویڈنسز یہی ہیں. اس لیے آپ ان کی بھی لٹریچر پڑھیں تو وہ لیبل کرتے ہیں کہ یہ فرق ہی ان دونوں میں یہ ہے. اینی وے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا ہے, اسے کافر کا لیبل نہیں ہوتا کہ نہیں وہ گنہ گار ہو گیا ہے لیکن کافر نہیں ہوا, اسی لیے وہ نماز کو قضا کرنے کا کہتے ہیں. اگر کسی کو احساس ہو جائے تو نماز قضا کرے, کیونکہ وہ مسلمان تھا, مسلمان تھا, اب اسے احساس ہوا تو اللہ کا حق کیونکہ اس نے ضائع کیا نماز کو, اب اس کو لٹائے, کیلکولیٹ کرے کہ کتنی نمازیں میں نے ضائع کی, اندازے سے اب اس لیے ایگزیکٹلی تو کسی کے پاس نہیں کیلکولیشن, لیکن اندازہ لگائے کہ فار ایگزامپل 10 سال ہیں جس میں کتنی پڑھی, پھر آہستہ آہستہ اس کو پڑھے. نہیں کہ پوری ساری نمازیں, یعنی فجر جتنی ہے فار ایگزامپل 1000 ہے جو وہ جی مسنگ, ٹھیک ہاں جی اسی کی بات. تو دوسروں کے نزدیک, کئیوں کے نزدیک نہیں ہے, لیکن یہ کلیئر ہو جائے کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ اسے کافر لیبل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اسلام میں تھا ہی نہیں, تو ظاہر بات ہے کسی کافر پہ تو کوئی نماز نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ تھا ہی کافر, اس پہ کوئی نماز تھی نہیں, جس دن وہ نماز پڑھ رہا توبہ کر رہا اس دن مسلمان ہوئے, اب یہاں سے وہ اس پہ پچھلی کوئی نماز پڑھی. تو کئی بار لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیچھے قضا نہ کرو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں قضا, کیونکہ یہ ڈفرینس ہے, یہ بیسک یعنی علمی بحث ہے. لیکن خیر اینی وے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان احادیث سے کنفیوژن نہ کریٹ کہ کیا سینس ہے کیا, لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ بہت ایسا ورسٹ ایکٹ ہے کہ اسلام کی بیسس سمجھے ختم ہو, یعنی یہ بلڈنگ اوپر کیا کھڑی ہونی ہے, نیچے پلر ہی گر جائے, ساری بلڈنگ ہی گر جائے. اب یہاں سے بات ہم شروع کر دیتے ہیں نماز کو بہتر کرنے کی, اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں حدیث پاک میں, خشوع اور خضوع دو ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو اس وجہ مومنون کی آیات ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں بات شروع کریں, قد افلح المؤمنون, کہ تحقیق انڈیڈ ایسا ہے کہ مومن کامیاب ہو. یہاں پہ بھی مومن کی بات ہے جو ایمان لایا, ٹھیک ہے. اب آگے اس کی پھر کوالٹیز ذکر ہوتی ہیں یہاں تک اینڈ تک, یعنی کہ تقریباً 10-11 آیات میں اس کی کوالٹیز ذکر ہوں گی. تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, پہلی کوالٹی اس کی ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے, توجہ سے پڑھتے ہیں, عاجزی سے پڑھتے ہیں. مختلف میننگ خشوع کا میننگ آدمی ذکر کرتے ہیں. اچھا پھر اور باتیں کر کے میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے, والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, یہ آخری کوالٹی ذکر کی. دنیا میں اور ہیں, اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں کی حفاظت کرتے ہیں. سٹارٹ بھی وہی اینڈ بھی وہی, سمجھیں کہ دو بریکٹس ہیں اس کے درمیان باقی کوالٹی, حفاظت کرنا اور خشوع کے ساتھ پڑھنا, ان دو کے درمیان باقی ذکر سے ایک مومن کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ, یعنی اس ان آیات کے بارے میں بھی فضیلت ذکر کی کہ جس مومن کے اندر یہ دس, یہ غالباً 10 کوالٹی ہے, یہ آ جائیں تو وہ جنت کا حقدار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اولئک هم الوارثون, کہ یہی لوگ وارث ہیں, الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس سب سے اونچی جنت, ہم فیہا خالدون, وہ سب ہمیشہ رہیں. تو ان 10 کوالٹیز جس کے اندر لفظ سے اعراض کرنا, فضول کاموں سے بچنا, زکوٰۃ ادا کرنا, شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اور امانت کو ادا کرنا, وعدے کو پورا کرنا, اور پھر آخر میں نماز کا ذکر, جیسے پوری زندگی کیپچر ہو جاتی ہے. امانت میں جابس, بیوی بچے, حقوق و لباد, وعدوں کو پورا کرنا, حقوق و لباد بھی شامل ہے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, عفت کی حفاظت کرنا, تو پوری کی پوری ایک طرح خلاصہ ہے دین کا. اینی وے بات یہ بتانا مطلوب ہے کہ اس 10 کے اندر بھی دو کوالٹی نماز کی, خشوع اور حفاظت. تو یہ میں نے بتا دیا کہ اس کی ایگزامپل دیکھے کہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, کہ ٹھیک ہے کنیکشن کر دیا, نماز پڑھنی شروع کر دی, لیکن اب وہ ایکچوئل جو چیز ہے جس میں فائدہ لینا ہے, فار ایگزامپل سیل فون ہے, اس کی بیٹری صحیح نہ ہو تو وہ کیسے فائدہ لے سکتے. تو یہ جو ہوتی ہے نماز کو صحیح کرنا, یہ ایکچولی اس کی روح ہوتی ہے, اس کا ایکچولی اس چیز کو زندہ کرنا ہے, نماز کو زندہ کرنا ہے. جب نماز ایکچولی نماز بن جائے گی, فائدہ خود نظر آئیں گے. کیونکہ یہ کوشچن یہ بھی کامنلی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگلا کوشچن یہ کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں, یعنی کئی لوگ دکھائے جا سکتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں, تو وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز ابھی تک ان کی حقیقی نماز نہیں بنی. سٹرکچر تو کھڑا ہو گیا, ظاہر تو کھڑا ہو گیا, حقیقی نماز نہیں ہے جو کہ آگے ایکسپلین ہوگی, جس کے اندر خشوع ہو, جس کے اندر خشوع ہو, وہ نہیں ابھی بنی. جس کی بن جاتی ہے اس کو فائدے بینیفٹس مل جاتے ہیں. تو قرآن پاک نے بہت جگہوں پہ اس چیز کا ذکر کیا, 2-3 اور آیتیں ذکر کی, جیسے سورہ بقرہ میں یہ ذکر ہے, وَإِنَّهَا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ فائدے لو, استعانت لو, مدد لو صبر سے اور نماز سے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یہ بہت بھاری چیز اور بڑی چیز ہے مگر خشوع رکھنے والوں. یہیں پہ اس چیز کو بھی ذکر کر دیتا ہوں, آخر میں اور اس کو ایلیبریٹ بھی کر دوں گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا, کہ نماز سے مدد لو, وہی بات کہ بینیفٹس لینے ہیں نماز کو, اس کو یوز کرو. لیکن ابھی کا یہ بہت مشکل کام ہے. حالانکہ انسان سوچے کہ 2 منٹ, 4 منٹ, 6 منٹ, 10 منٹ معمولی سے ایکٹیویٹی کرنا, اس میں کیا مشکل چیز. یعنی انسان دنیا دن بھر دیکھ کے تو کیا کیا نہیں کرتا, کوئی جم جا رہا ہے, کوئی جاب ٹف کرتا ہے, کوئی فزیکلی ایفرٹس کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. اور معمولی سی چیز جس کے اندر منیمل سی انرجی لگتی ہے, وہ انسان میں مشکل بن جاتی ہے. اور یا تو بہت لمبی ڈیوریشن انسان سوچے, یا بہت کوئی مشکل ایفرٹ والی چیز ہو سوچے, نہ ایفرٹ ہے نہ ڈیوریشن ہے, پھر بھی ایک مشکل کام لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دلیل لے رہے ہیں کہ انہا حلق کبیر کو بہت مشکل چیز ہے, لیکن خود ہی پھر کہا کہ کس کے لیے مشکل نہیں, الا علی الخاشعین, جو خشوع رکھنے والے ان کے لیے مشکل نہیں ہے, جن کا کنیکشن جڑ چکا ہے نا اوپر, وہ تو بلکہ اس سے مزے لیتے ہیں کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ, جو کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک مینس اسے لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, यानी मजबूर नहीं किया जाता कि इंसान मुश्किल में डाले अपने आप को, कायल करे नहीं पढ़नी है ये मतलब कि इस गुनाह मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उस स्टेट की एक मजा आ रहा है, मजा किस चीज का है? कनेक्शन अल्लाह ताला के कनेक्शन का, अल्लाह ताला से मोहब्बत का, उससे ताल्लुक का। क्योंकि अल्लाह ताला से बातें करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है इंसान के पास। यही कह दीजिए और कोई तरीका नहीं है, कुरान है या नमाज है, दो ही तो तरीके हैं कि अल्लाह ताला से डायरेक्टली कनेक्ट हो इंसान। और जो कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो एक और इस बात में, तो मेराज में क्या हुआ था? अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी, और वहां पे गिफ्ट भी दिया था कि ये जाके दे दो मेरे मुसलमान बंदे को, मोमिन को, कि जो जहां तक तो नहीं आ सकते जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन वहां बैठे वो मुझसे यानी ये लुत्फ ले सकते हैं मुझसे मुलाकात। तो मोमिन की मेराज का मतलब है कि जिसको मुलाकात अल्लाह से करनी है वो नमाज पढ़े और मुलाकात करे। अब ये जो कहा इल्ला अलल खाशीन, खुशू करने वालों के जिनको कनेक्शन है जुड़ गया उनके लिए मुश्किल नहीं, यही वो हल है जो मैंने पहले बताया कि जो ये कहे कि मैं नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता वो जिक्र से कनेक्शन पैदा करे, सो कंपनी में नेक लोगों की कनेक्शन थोड़ा बहुत पैदा करे, ये चीज आसान हो जाए नमाज पढ़ने, फिर वो आगे उस पर खुद उसकी मेहनत है उसको प्रोसीड करे, उसको नमाज उनकी की नमाज बनाए, उस पर आगे प्रोग्रेस करे। याद से करोगे तो इसी तरह कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे मुसलमानों की मोमिनीन की क्वालिटीज जिक्र की गई है मुख्तलिफ अंदाज से, तो यहाँ उसकी एग्जांपल दी। अब इतनी ऑब्वियसली जब एक कंसाइज अंदाज में कुछ क्वालिटीज सामने रखी जाए तो वो यानी कि इम्पोर्टेंट होती हैं, वो एक्चुअली हाईलाइट कर रही होती है सारी चीज़ों को। तो इसमें बहुत सारी मुसलमानों और मुसलमान औरतों की क्वालिटीज जिक्र की गई, इन मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि बेशक मुसलमान मर्द औरतें, मोमिन मर्द औरतें, कानतीन व कानतात यानी कि अल्लाह के सामने झुकने वाले मर्द औरतें, सबका करने वाले मर्द औरतें, सब्र करने वाले मर्द औरतें, फिर आगे एक जिक्र की ख्वाशीन व ख्वाशियात, इसी तरह अल्लाह के सामने रुजू करना झुकने वाले। खुशू का मतलब होता है इंटरनली सबमिट कर देना, झुकना, एक आजदी जिसे कह रहे थे, इसलिए मीनिंग भी कई बार उसको वही किया जाता है, हम्बल, ये यहाँ पे भी किया हम्बल मैन, हम्बल वुमन। तो जो एक और बात वही है कि क्यों इंसान ऐसे अंदर फीलिंग डेवलप करता है या हो जाती है, क्योंकि तो अजमत सामने आती है, जब अजमत वाली चीज के सामने इंसान खुद ही हम्बल हो जाता है, खुद ही उस आजिज हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग के पास उस आप आ जाए उसके सामने कोई भी हो, तो इंसान हम्बल फील करता है कि ये इसी में मेरी खैर है, हम्बल हो जाए, उससे तो मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये बात भी मैं बता दूं कि यही तकब्बुर की यही वजह होती है कि इंसान दूसरे को छोटा समझता है, और कहते भी तकब्बुर इसको दूसरे को छोटा समझना, अपने आप को बड़ा समझना। अब इसको तकब्बुर का इलाज भी ये है कि दूसरे के ऊपर करो तो खुद ब खुद तकब्बुर खत्म हो जाएगा। दूसरे के ऊपर मैं कैसे करूँ? मुझे नजर आ रहा है वो पैसे में कम है, मुझे नजर आ रहा है वो डिग्री में कम है, मुझे नजर आ रहा है वो औलाद में कम है, मैं कैसे उसको अपने नीचे करूं? एक्ट्स और डीड्स को देखो, अपने एक्ट्स को देखो तो मैं कितना गुनहगार हूं, दूसरे की गुनाह तो मुझे पता भी नहीं, मैं एक अलग टॉपिक है अलग वक्त के लिए, लेकिन जिक्र मैं ये करना चाह रहा हूं कि इन कंपेरिजन इंसान में हम्बल फीलिंग आ जाती है कि जब दूसरा शख्स या दूसरी जात ऊपर नजर आती है तो खुद ही इंसान हम्बल हो जाता है। अब अल्लाह ताला की अजमत अगर सामने आ जाए तो कितनी उसके अंदर ये आजी आए, और जिसके अंदर आज उसी को अल्लाह कहते हैं खुश हो। अब वो नमाज में वो शो करता है, जाहिर में तो सारों की हालत एक ही है, हाथ बांधे खड़ा है अल्लाह के साथ, लेकिन अंदर फीलिंग सबकी फर्क है कि कितना उसने डूबा हुआ है, कितना वो उसके अंदर आजी है, कितना अल्लाह ताला की बड़ाई आ चुकी है, फिर वो हकीकत पैदा हो गया। वो अल्लाह अकबर कहेगा तो वो जुबान से नहीं होगा, वो दिल से होगा कि वाकई अल्लाह सबसे बड़े है, किसके सामने खड़ा हो गया। तो इन सब से अल्लाह ताला ने कहा, और यहां पे भी देखिए हाफिजीन फुरूज वल हाफिजात, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द औरतें, व जाकिरीन अल्लाह कसीरन व जाकिरात, यहां पे थोड़ा एरर है कि कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें, तो कसरत का वर्ड भी छोड़ा अल्लाह ताला ने, अबंडेंट जिक्र करते हैं अल्लाह की याद करते हैं, उनसे अल्लाह ताला की मगफरत और बड़े अजर का वादा है। तो खुशू कह, अब दो वर्ड है खुशू और खुजू। खुशू कहते हैं जो इंटरनल फीलिंग होती है, इंसान की जिसका हम जिक्र किए, उसको आज भी कह देते हैं, उसको ये कह रहे हैं कि इंसान सरेंडर कर रहा है अपने आप को, पूरी तवज्जो दे रहा है, खुशबू होती है जाहिर की, यानी अपरेंटली वो कैसे नजर, उसे कहते हैं खुशबू। तो ये दोनों चीजें मतलूब हैं, क्योंकि हदीस पाक में दोनों चीजों का जिक्र है। जैसे एक हदीस पाक यहाँ पे जिक्र है कि एक शख्स, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, अपनी दाढ़ी से खेल रहा था, उसे देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसके दिल में खुशबू होता तो इसके औज़ान में भी खुशबू होता, अगर इसके अंदर वाकई खुशबू होता बाहर भी ये हिल ना रहा होता। और आगे मैंने इसकी एक एग्जाम्पल भी दी कि जाहिर सी बात है कि जब तत हो किसके सामने खड़ा तो कैसे मूव कर, कैसे इंसान जाहिर में उतर। इसकी मैं प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल जो मैंने सीखी भी और जो मैं अब देता भी, वो मैं फौज को देखी, क्योंकि ड्यूरिंग माई एनसीसी मुझे उन्होंने फ्लैग होल्डर बनाया परेड के अंदर, अब मुझे परेड का पार्ट बना दिया कि उस जब फाइनल परेड होगी उसमें मुझे खड़ा होना, तो मैं फ्लैग होल्डर पाकिस्तान का फ्लैग लेके खड़ा था, और 2 घंटे 2 घंटे सारे लोग देख रहे हैं, इतना मजमा देख रहे हैं। अब उसमें जो जो हमें अहकाम थे वो ये कि मूव नहीं करना, ऑब्वियसली परेड मूव नहीं करती थी। अब ये बात नहीं कि उसे मूव करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली धूप में खड़ा है, पसीना आ रहा है, उसमें मतलब कि मक्खी बैठ गई है, मल्टीपल रीजंस होती है इंसान मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डायरेक्शन की वजह से कोई मूव नहीं कर रहा, इतनी बड़ी 100-200 बंदा खड़ा, तो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से कि लोग देख रहे हैं, अगर एक भी, क्योंकि इस तरह स्पेसिंग होती है, एक भी हल्की सी मूवमेंट करे वो नजर आ जाती है वो मूव कर, सारा इंप्रेशन खराब हो। तो अब इसका मतलब है कैपेबिलिटी इंसान में है, कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी का इशू नहीं है, एहसास का इशू है कि मैंने नहीं मूव करना नमाज के अंदर। और पैदाई बार पहले ये जबरदस्ती एहसास पैदा करेगा, अल्टीमेटली ये पैदा हो जाएगा कि जब ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि किस रात के सामने खड़ा हो, फिर नहीं मूव करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब मेराज का वाक्य जिक्र किया कुरान पाक के अंदर, तो एक आयत वहां पर जिक्र की कि ना उनकी आंखें हटी और ना उन्होंने आगे कुछ देखा। तो उलमा ने उससे बहस की कि ये आपका अदब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पता है किस जात के सामने पेश होना है, तो जब अदब होता है किसी के सामने तो इंसान इसी तरह अदब से बैठता। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे बैठते थे इस पूरे अदब के साथ, के रिवायत में आता है कि वो भी नहीं करते थे अपने आप को कि अदब के खिलाफ है, उस महफिल के, उस टीचर के, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये अदब होता है कि अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा है तो कैसे मूव करे, वो भी ये मना नहीं किया जा रहा कि जरूरत पड़ जाए तो करते भी हैं और कर सकते भी हैं, लेकिन बात ये है कि एक होती है जरूरत और एक होती है कि इंसान की आदत, फर्क है। तो आदत नहीं हिलना चाहिए कि पहले नियत बांध ले और फिर कपड़े ठीक करना शुरू कर दे। और इस वजह से ये कि एक तो सीखा नहीं, दूसरा ये कि शैतान सेट करवाता भी है कि उसी वक्त इंसान को इरिटेशन कहीं शुरू हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर दिल में खुशबू होता तो उसके जाहिर में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही लोग हैं नमाज में खड़े होने वाले ऐसे होते हैं कि जिनको सवाए थकन और मशक्कत कुछ हासिल नहीं होता, तो एफर्ट कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि खुशबू नहीं है, खुशबू नहीं है, तो इसलिए वो उन्हें पे वो फायदा नहीं मिलता। इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने यहाँ पे, ये जहाँ से मैं पोर्शन नहीं वहाँ पे ये मेंशन नहीं कि हदीस में भी है, ये उसी को उन्होंने जिक्र किया। तो नमाज में बंदा सरगोशी करता है और अगर दिल गाफिल हो तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ध्यान नहीं करता। अब ये देखिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मेरे सामने एक शख्स खड़ा हो और ये आजकल की कॉर्पोरेट कंपनीज में ये रूल है, आप उससे वन टू वन बात कर रहे हैं और आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, वो कहेगा आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि। तो जब अल्लाह का है तो वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है और वो जात, वो अदब, वो सारी जो मैं जिक्र कर चुका, वहां पर इंसान के यहाँ माइंड होते, अक्ल में आने वाली बात है। लेकिन मसला वही है कि सीखा नहीं और वो अंदर एक्चुअली कैफियत नहीं है, तो इसलिए वो अलर्ट नहीं आते, जबरदस्ती खड़ा है इसलिए वो مطلب انتظار میں کب ختم ہو نماز، جب یہ ایسی فیلنگز ہوں تو پھر اوبیسلی اس کے آؤٹ کمز یہی ہوتے ہیں. اور پھر ایک حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف توجہ نہ کرے، جب دوسری طرف توجہ کرتا ہے یعنی دیکھتا ہے دادا تو اللہ تعالیٰ اس وقت رخ پھیر لے. تو کنیکشن جڑتا ہے، یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کنیکشن کو کتنا اسٹرانگ کرتا ہے. تو یہی میں نے کہا اب اگر ایسی نماز نہیں ہے تو آبویسلی اس کا آؤٹ کم وہ نہیں ہے. وہ اس کی میں جو بتا مثال دی کہ کنیکشن اس نے پلگ جوڑ دیا لیکن وہ اس کے اندر ایشو ہے، وہ نہیں فائدہ لے گا اس جو بھی چیز ہے وہ. اب میں اس کچھ سلف سے مراد ہوتی ہے پہلی تین جنریشن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا مفہوم حدیث پاک کا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. یہاں تک اس کو سلف کہہ دیا جاتا بڑے. کیا مطلب صحابہ؟ تابعین و تبع تابعین. صحابہ مینس جو آپ کے کمپینین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تابعین یعنی کہ فالوورز اس کے جو آپ ان کی صحبت پائی، اور اس کے فالوورز تبع تابعین. ان کے میں اسٹیٹمنٹس کو شو کرنا چاہ رہا تھا کہ پتہ چلے کہ اس کے کتنی سگنیفیکنس. آج کل تو یہ مطلب کہ آبسولیٹ چیزیں ہو گئیں، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جسے نماز میں خشوع حاصل نہیں اس کی نماز ہی نہیں. یعنی پہلے ہم نے دیکھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اب وہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے خشوع سے نماز نہیں پڑھی اسے نماز نہیں پڑھی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے نماز میں حضور کل نہ ہو وہ اللہ کے عذاب کے زیادہ قریب ہو. یعنی کہ ایک چیز وہ ان کی سوسائٹی میں، ان کے دور میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایسا بھی ہوتا. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے اس کو پورا بلیم کرتے تھے کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی نے فرمایا کہ جو شخص نماز ہے بلا ارادہ دیکھے کہ میرے دائیں بائیں کون ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی بل ارادہ، ارادے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو کون کھڑا ہے اوپر نیچے دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن آخر میں وہی کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بتا رہی ہے کہ الٹیمیٹ فتویٰ امام حنیفہ، شافعی اور بہت سارے علماء کا یہ کہ نماز ہو جائے گی. یعنی نماز ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ فرض ادا ہوگی، بینیفٹس نہیں ملیں گے. بینیفٹس دینے کا طریقہ یہ کہ کامل نماز ہونا. نماز فرض اس نے کہا جائے کہ نماز پڑھتا ہے تو کہا ہاں یہ کھڑا ہوتا ہے اور سکون سجدے کرتا تو پڑھتا ہے. جی تو لیکن ایکچولی یہ عقل میں اور سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ اسے فائدے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں اگر وہ کنیکشن ہی نہیں ہے، اگر اس کے انسان کو پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے. یعنی وہ میں نے ایک سے ملاقات کرنی تھی اور میں وہاں پہ چلا گیا لیکن میں اس سے کوئی فائدہ اٹھا کے نہیں آیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اس کے دیکھا، نہ متوجہ ہوا، نہ اس نے میری طرف کوئی توجہ کی. تو وہ تو ٹائم تو پاس ہو گیا لیکن ایکچولی اسے کوئی بینیفٹ نہیں ملا. اب ایک ہوتا ہے ظاہر میں، ان ساری جو باتیں ہوئی اس کا کنکلوژن یہاں پہ ذکر ہے کہ ظاہر میں انسان ایٹیکیٹس کا خیال کرے. وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ کہ آنکھوں کا ایٹیکیٹ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ رہیں، رکوع میں ہے تو گھٹنوں کی طرف یا پیروں کی طرف رہیں، پھر اس کے بعد اگر سجدے میں ہے تو سامنے دیکھے، یعنی اس میں بھی کنکھیوں سے دور نہ دیکھ رہا، اور اگر بیٹھا ہوا ہے قادے میں تو اپنے جھولے کی طرف. یہ ڈیفائن کر دیا گیا، یہ تمہاری آنکھوں کا یوز ہے، یہ رینج ہے، اور اشاروں کی نظر نیچے ہیں کیونکہ ادب وہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. وہ آگے ایکسپلین کرنی ہے ساری اس کی جو کیوں نظر ادھر ہے. کانوں کا یہ ہے کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو، وہ سن رہا ہو. زبان کا یہ ہے کہ وہ بول رہی ہو، جس سے یہ بہت ضروری ہے کہ ذہن سے تلاوت نہیں ہوتی کہ میں تلاوت کر رہا ہوں ذہن سے کر رہا ہوں زبان خاموش. زبان یوز ہونا ضروری ہے. ساؤنڈ کتنی پروڈیوس کرنی وہ لے رہا ہے. جہری نمازوں میں اگر امام ہے تو اونچی پڑھ رہا ہے، جہری مینس لاؤڈ پڑی جاتی ہے تلاوت، اور اگر سری یعنی کہ جو ہڈن ہے جن میں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تو فرق ہے اس کی لاؤڈنیس، لیکن زبان ہی حرکت کرنی چاہیے. اور اگر علیحدہ پڑھ رہے تو اس میں ایسی اتنی ہلکی آواز میں ہو کہ اپنے کام سن رہے، یعنی کہ جیسے سرگوشی کی جاتی، لوگ بھی زیادہ ڈسٹرب نہ ہو اور خود بھی سنیں، کان بھی یوز ہو زبان بھی یوز، اور پاؤں کا یہ کہ وہ بھی ادھر موو نہ ہو، یعنی سجدے میں چلا گیا پاؤں کو موو نہ کرے، بالکل کچھ کرے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہیں اور وہ وہیں پہ اسٹیٹک ہیں. تو پوری پوری انسان کی جو اسٹرکچر ہے اس کی اس کو اسٹیٹک رہنا چاہیے, ادب کے ساتھ پورے کا پورا تب بنتی ہے. اور یہ بات حدیث پاک میں بھی ملتی ہے, یہ صرف بزرگوں کے اور سلف کے قول نہیں ہے, حدیث پاک میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوبارہ نماز پڑھو, میں نماز نہیں ہوں. انہیں دوبارہ پڑھ, پھر آپ نے کہا نہیں نماز پڑھ, وہ وہی رکوع سجدے کر رہے. تھرڈ ٹائم پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس صحابی نے, مطلب کہ آپ اصلاح فرما دیں. تو وہ ایکچولی ہر جو رکن ہے اس کو پورا ٹائم نہیں دے رہے تھے. فار ایگزامپل رکوع میں گئے تھے, رکوع میں پورا نہیں جا رہے تھے, جلدی سے اٹھ جاتے تھے. اسی طرح سیدھا کھڑے نہیں ہوئے, سجدے میں چلے گئے. یہ سے یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ تو ایون جو ان کا ذکر کیا امام نکاح رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. جو اسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بین تعدیل کہتے ہیں, عدل میں رکھنا کہ ہر رکن کو پورا رکھ, یہ واجب ہے یعنی کہ ضروری ہے. تو اس لیے رکوع میں گیا ہے تو اس کو پوری طرح رکوع میں جائے, اور اگر تین بار سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں تو اس کو مطلب کہ وہاں رہ کے کرے اور پھر کھڑا ہو, اور کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو. یعنی اب اس کو کیسے کٹ آف رکھیں, تو کٹ آف یہ ہے کہ جب انسان اسٹیٹک فیل کرے کہ میں اسٹیٹک ہو گیا, ان موشن نہ فیل کرے کہ اٹھا اور چلا گیا, یہ تو اسٹیٹک پیریڈ آنا چاہیے اسے کہ سیدھا کھڑا ہو گیا. ہاں جیسے وہ سیکنڈز ہو, بہت کم عرصہ ہو, جلدی میں ہے, بہت کم ڈیوریشن ہو, لیکن اسٹیٹک فیل کرے کہ ہاں اسٹیٹک ہو, اب میں اگلی چیز کروں. یہ نہ ہو سجدے سے ہو اور درمیان میں فوراً سجدہ کرے, اسٹیٹک بیٹھ جائے پھر آگے. تو یہ ضروری چیز ہے, یہ ظاہری آداب ہیں نماز کے. اب دل کے اندر کیا ہو, تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا ماسوانہ ہو. اب اس کو میں کچھ ایگزامپل دی, مال کی محبت, عورت کی محبت, دنیا کی محبت, لوگوں کی نفرت, نہ محبت ہو نہ ہیٹرڈ ہو کسی کا کہ یہ وہ برا ہے وہ اچھا ہے, وہ برا ہے وہ اچھا, اس نے ایسا یہ کیا اس نے ایسا یہ کیوں نہیں کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا غیر ہے, اس کو بھی دل سے نکال رہے ہیں. کیوں میں کسی مطلب کہ اس چیز میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ برا ہے وہ اچھا ہے, اس نے یہ کیا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کئی بار انسان سوچے اپنی لائف کو تو کتنا پورشن لائف کو اس میں ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے, حالانکہ کرنے کے آیا ہے اور یہ کہاں جا رہے ہیں, اس ٹائم تو اتنا شارٹ ہے کہ یہ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں. اس سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ اس نے کیا کیا, اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا. اس کے دل میں دوسرے کی نفرت ہوئی, اس کو اس کی سزا مل جانی ہے, دوسرے نے جو کیا وہ کیا, تو مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے نہ کہ دوسرے کی. تو قلب کو ان چیزوں سے صاف کریں. فائیو منٹس اور کر لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. اب ہر چیز کو اس طرح سمجھیں, مطلب کہ اب یہاں سے وہ چیزیں میں کہ کیسے نماز بہتر ہو سکتی ہے. ایک تو ظاہر کا اور دل تو آہستہ آہستہ صاف ہوگا. جو وہ کیسے صاف ہوگا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اللہ کی ذات کی کثرت, ذکر کی کثرت اور اچھی کمپنی سے واسطے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں اور دل سے نکلتی ہیں گریجویل پروسیس. لیکن اب یہ کچھ چیزیں سمجھیں, اذان ہوتی ہے ہم اس کو اذان لیتے ہیں کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے, کون ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف. یہ ایکچولی انسان وہ دن یاد کرے کہ جب قیامت کے دن کال ہو کہ آؤ. اب جو یہاں پہ اٹھ کے گیا ہوگا وہ اس دن میں خوشی سے جائے گا, کال آئیے میں جاتا. اور یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جب سامنے نظر آئیں گے تو وہاں پہ لوگ خود سجدہ کریں گے اس کی عظمت کو دیکھ کے, قرآن پاک میں مینشن. لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے ہی نہیں دے گا, وہ چاہے کا بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ چاہے کا بھی میں سجدہ کروں کہ آج کر لوں, نہیں آج نہیں تم سجدہ کر, کیوں؟ کیوں میں دنیا میں نہیں کرتا. تو اس کو سمجھے جیسے آخر میں ایک کال نہیں, اسی کی ایک ریمبلنس ہے اس کے اندر. پھر جو پاک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صاف کرو, پاک کرو, وضو کرو, تو صرف ظاہر کو نہیں پاک کرنا ہوتا, میں نے اپنے اندر کو پاک کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت. وہ میری اپیرنٹ سچویشن کو نہیں دیکھ رہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپیرنٹ سچویشن ایکچولی وہ اندر کی ریفلیکشن ہوتی ہے, جو بھی میں ظاہر میں ایکٹ کر رہا ہوں اندر کی، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اندر دیکھ رہے ہیں کہ میری ویلتھ کو، میرے ظاہر کو، میرے چہرے کی خوبصورتی کو، میرے ظاہر میں صاف ستھرے ہونے کو، میرے خوشبو لگانے کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہے. باہر بہت صاف ستھرا بندہ ایک ساری دنیا اور تعریف کر رہی ہو، اندر اس کے دوسرے کی برائی چھپی ہو، یہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ شک تکبر ہو اس کے اندر. قرآن حدیث پاک میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور مال کو نہیں دیکھتے، تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے. تو ڈیڈز اور میرے دل، تو یہ ذہن میں رکھے کہ دونوں چیزیں کروں گا تو میں ایکچولی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہوں. اچھا تیسرا جو شرط ہے نماز کی، ستر چھپاؤ کپڑے پہنے ہو انسان، تو یہ ظاہر میں ہے، لیکن اندر یہ ہے کہ میں تو اللہ سے معافی مان کے اپنے قلب کے اندر کی گندگی کو چھپاؤں. مطلب چھپانے سے مراد ہے کہ آبویسلی اس کو صاف کر دو، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ. قبلے کی ڈائریکشن میں کھڑا کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ میں اندر سے اللہ کو فیس کروں، ون ٹو ون کنیکشن جوڑوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جو میری ادھر ادھر ڈائیورجنس ہے، کبھی اس چیز کی طرف، کبھی اس چیز کی طرف، جو میں نے اتنے بہت اندر بنا رکھے ہیں، کبھی اس کی محبت کا، کبھی اس کی محبت کا، وہ سارے ختم کر کے میں بالکل سبمٹ کر دوں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جو قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، اس کو یہ سمجھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن مجھے کھڑا ہوں. اور یہ ہے اس چیز کے کیوں ادب سے کھڑا ہوتا ہے انسان، کیوں ایکچولی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے. ہم دیکھ تو نہیں رہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن سنیریو یہی ہے. اللہ جیسے حدیث میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تک انسان متوجہ ہوتا ہے. دیکھتے تو تب ہی ہے، لیکن توجہ وہ کامل ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے ایسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اسی حالت میں کھڑے ہوں گے. قرآن پاک میں آتا ہے صف باندھ کے لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی نگاہیں پست ہوں گی. اور رکوع و سجدہ ایک ظاہر کا ہوتا ہے اور ایک ہے کہ دل سے اللہ کے سامنے جھک جانا، جس کو خشوع کہا ہے، کہ سبمٹ کر دینا، جھک جانا، عاجزی لے آنا اپنی زندگی میں. جو شروع میں ہم بات کی، جس کو ایمان کہتے ہیں، کہ بس میرے لیے ایویڈنس یہ ہو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اب میں جھک گیا اللہ کے سامنے، میں نے اس کو مان لیا، میں اس کو کروں گا. کوئی تعریف کرے تب بھی کروں گا، کوئی تعریف نہ کرے، مجھے برا بھلا کہے تب بھی کروں گا، میرے کرائٹیریا اب یہ ڈیفائنڈ ہو چکے ہیں. ان شاء اللہ تھوڑی سی اور اس پہ بات کرنی ہے، نیکسٹ سیٹ میں کریں گے اس چیز کو، یعنی کہ خشوع کو کیسے حاصل کیا جائے. کیونکہ بات ایک ہے علم، دیکھیں ایکچولی ہو تو پہلی چیز تو ذکر آج کر دی کہ اگر کسی کا ادائیگی میں ہی رکاوٹ ہے تو اس کے طریقے ہی ہیں، علم بڑھائے. جس طرح ڈسکشنز میں علم معلوم پڑتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی سیئر ڈیزیز ہیں، پرابلمس ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کمپنی میں رہنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کثرت کرنا، تو اس سے یہ چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی وقت ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا دے، سمجھا دے، ہم کر لیں، ورنہ ججمنٹ دن آ گیا اور فیصلے شروع ہو گئے اس پہ، تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ کی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں. تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں تیری ہیں. یا اللہ پاک کی رحمت و کرم ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے ماں کی گود میں ایمان نصیب فرما دیا، کلمہ نصیب فرما دیا. یا اللہ پاک اس، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے یا اللہ پاک، اس کا احساس بھی ہمیں نہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو قیمتی چیز دے دی جائے، اسے کچھ احساس نہ ہو یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا قیمت ہے. یا اللہ پاک یہی حالت ہماری، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کیسی بڑی نعمت ہے. احساس ہوگا مرنے کے بعد، آپ کے سامنے پیش ہونے کے بعد. لیکن یا اللہ پاک جیسے بچہ ایک قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بڑوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس چیز کو لے لیں، اس کو حفاظت میں رکھیں. اے اللہ پاک بالکل یہ کیفیت ہماری ہے کہ یا اللہ پاک فتنوں کا دور ہے، یا اللہ پاک ایک ایک لمحے میں پتہ نہیں کتنے کتنے فتنے اٹھتے ہیں. ایسا دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے حفاظت مانگی، نیک لوگوں نے خود حفاظت مانگی کہ اس دور میں حفاظت مانگتے تھے، اللہ ہم اس دور کو فیس کر رہے ہیں، یا اللہ پاک جہاں کنفیوز ہیں، جہاں پہ یا اللہ پاک سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا اللہ پاک اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یا اللہ پاک اس دور کے اندر، یا اللہ پاک ہم اپنے ایمان کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما، ان جھونکوں سے اس چلا کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک اس کو موت تک محفوظ رکھ، موت جب آئے تو یہ ہمارے سینے میں ہو، ہمارے پاس ہو، یا اللہ پاک ایسا کوئی جھونکا نہ چلا دینا کہ یہ بجھ جائے، ایسے کسی ماحول میں نہ ڈال دینا کہ ہم ایمان سے خالی ہو جائیں، ایسے کسی حالات میں نہ ڈال دینا کہ ہم ایمان سے خالی ہو جائیں، یا اللہ پاک ایسا کوئی ظالم نہ مسلط کر دینا کہ ہم ایمان سے خالی ہو جائیں، ایسی کوئی مجبوریاں نہ ہم پہ لے آنا کہ ہم ایمان سے خالی ہو جائیں، ایسی کوئی مشکلات نہ لے آنا کہ ہم ایمان سے خالی ہو جائیں، یا اللہ پاک ایسے حالات نہ لے آنا جس میں ایمان ہمارا ختم ہو جائے، یا اللہ ایسی کوئی آزمائشیں نہ لے آنا جس سے ایمان ختم ہو جائے، اے اللہ پاک ہم تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس کو یا اللہ پاک اور آگے بڑھا، اس کی صحیح حقیقت ہمیں نصیب فرما، اس چراغ سے یا اللہ پاک ہمیں فائدہ نصیب فرما، اس چراغ سے دوسرے چراغ جلانے کی توفیق عطا فرما، ایسا ہمیں ایمان نصیب فرما دے جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، جس سے دوسرے لوگ نفع یاب ہوں، جس کو لے کے ہم یا اللہ پاک تیرے ان بندوں کے پاس جائیں جو تجھے نہیں مانتے، اور وہ ہمارے ایمان سے اس روشنی پا لیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے، یا اللہ پاک یقیناً آپ ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اسی لیے نبوت کا دروازہ بند کیا کہ آپ ہم سے کام لیں، لیکن یا اللہ پاک ہم اپنے ہی مسئلوں میں الجھ گئے، اللہ پاک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیں، اللہ پاک، یا اللہ پاک جو گناہ ہم سے ہو گئے، دن میں ہوئے، راتوں میں ہوئے، کھل کے ہوئے، چھپ کے ہوئے، یا اللہ پاک جان کے کیے یا انجانے میں ہوئے، یا اللہ کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول چکے ہیں، یا اللہ پاک تیرے حق ضائع کیے یا تیرے بندوں کے حق ضائع کیے، یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہے تیرے سامنے ہے، یا ہم لوگ، یا اللہ ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں تجھ سے نہیں چھپا سکتے، ہم یا اللہ پاک لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، یا اللہ پاک تو نے لوگوں سے ستاری فرمائی پردہ رکھا ہوا ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس پردے کو قائم رکھنا، اور یا اللہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پاک ہمیں حقیقی سچی زندگی، مسلمانوں والی زندگی نصیب فرما، اس دوڑنے پن سے نجات دلا، یا اللہ پاک اس ڈیول پرسنالٹی سے ہماری جان چھڑا، جو ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، یا لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، تنہائیوں میں کچھ اور ہے، یا اللہ پاک جس کی یا اللہ پاک رنگ بدلتے رہتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنا توکل نصیب فرما، اپنا یا اللہ پاک تعلق نصیب فرما، یا اللہ پاک تیرے بندے تو وہ تھے کہ یا اللہ پاک تیرے تعلق کو، یا اللہ پاک وہ اس میں مزہ لے کے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں، یا اللہ پاک کتنی لذت انہیں ملتی ہوگی، یا اللہ پاک ہمیں بھی ان لذتوں سے آشنا کر دے، یا اللہ پاک جس طرح تو نے ہمیں جسم کی لذتوں سے آشنا کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے جسم کی لذتیں کیا ہیں، اے اللہ پاک ان باطنی لذتوں کو بھی ہمیں ذائقہ چکھا دے، یا اللہ پاک جس طرح آپ نے اپنی محبت ان لوگوں کے سینوں میں اتاری، یا اللہ پاک ہمارے سینوں میں بھی اتار دے، یا اللہ پاک اس چیز کا اقرار ہے کہ طلب ہم میں ویسی نہیں، یا اللہ پاک قدر ہم میں ویسی نہیں، لیکن یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہی ہمیں نواز دے، ہمارے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یا اللہ پاک اس کو یا اللہ پاک جہاں چاہیں آپ پلٹ سکتے ہیں، اپنی رحمت سے اس کو اپنی طرف پلٹ دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما دیجئے، نفس و شیطان کا یا اللہ پاک کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، اس کی ان کے حوالے ہمیں نہ فرمائیے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی یا اللہ پاک نفس کے حوالے نہ فرمائیے، ہم سے گناہ نہ کروائیے، یا اللہ پاک گناہ میں مجبور نہ یا اللہ پاک ہمیں ہونے دیجئے، یا اللہ پاک جب ایسی کیفیت ہو اپنی مدد سے ہمیں اسے نکال دیجئے، یا اللہ پاک کسی ماحول میں کسی پھنس جائیں تو اپنی مدد سے ہمیں وہاں سے نکال دیجئے، اے اللہ پاک کیونکہ ہم تو ایک سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ پاک تیری سزا کا ہم برداشت
قتل نہیں کر سکتے, ہم نے قتل استطاعت نہیں تیری سزا کو برداشت کر سکے. اللہ پاک نے رحمت سے ہماری مدد فرما, یا اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ فرما, ہم پہ ظلم ہونے سے ہمیں محفوظ فرما, ہمیں گمراہ کرنے سے محفوظ فرما, گمراہ ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک دوسروں کو دکھ دینے سے محفوظ فرما, اور ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمیں دکھ دیں. یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے دین و دنیا کی ہر نعمت ہمیں نصیب فرما, جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ نعمتیں نصیب فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو لوگ غموں میں ہیں, مشکلوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, جسمانی لحاظ سے, یا اللہ مالی حساب سے, یا اللہ پاک اولاد کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہیں, یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہے, یا اللہ پاک وہ روحانی طور پر پریشان ہیں, ذہنی طور پر پریشان ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں اور مجھ پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو عافیت کے ساتھ نکال دے. اللہ پاک سب کو عافیت کے ساتھ نکال دے. یا اللہ پاک ہمیں ہمارے سب غموں کو ختم کر کے ہمیں یا اللہ پاک آخرت کا غم نصیب فرما, اپنا غم نصیب فرما, دنیا میں عافیت کے ساتھ رکھ, خوشی کے ساتھ رکھ, اور آخرت میں بھی عافیت اور خوشی کے ساتھ رکھ. یا اللہ پاک ہمیں آزمائشوں اور امتحانوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک ہم کسی آزمائش امتحان کے قابل نہیں, ہمیں یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ دنیا کے امتحان سے گزار دے. یا اللہ عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما, عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما, عافیت کے ساتھ یا اللہ پاک حشر کا معاملہ فرما کے بلا حساب و کتاب ہمیں جنت و فردوس نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جب کوئی فقیر کسی بڑے درد کو دیکھتا ہے تو اسی طرح اونچی صدایں لگاتا ہے, اسی طرح بڑی بڑی ڈیمانڈ رکھتا ہے. یا اللہ پاک ہم تیرے در کے فقیر ہیں. یا اللہ پاک تو یہ نہ دیکھ جیسے کوئی دنیا کا سخی نہیں پوچھتا کسی فقیر سے کیا لے کے آئے ہو, وہ ہمیشہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو, تو ہمیں نہ دیکھ کہ ہم تیرے پاس کیا عمل لے کے آئے ہیں, کیا یا اللہ پاک سینے میں ایمان لے کے آئے ہیں, دل لے کے آئے ہیں, بلکہ اپنی رحمت سے یا اللہ پاک تو یہ پوچھ ہم تجھ سے کیا لینے آئے ہیں. اللہ پاک ہم تجھ کو لینے آئے ہیں, تجھ سے دنیا کی نعمتیں لینے آئے ہیں, تجھ سے آخرت کی نعمتیں لینے آئے ہیں, تجھ سے یا اللہ پاک دین و دنیا دونوں لینے آئے ہیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں کامل نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
کمنٹس اور کوشچن سے پہلے ایک سیشن ہمارا دو بار سے رہ گیا, وہ تجوید کا ہے, اس سے پہلے کر لیتے ہیں. اچھا تجوید میں ہم نے ابھی تک جو ورڈز کر لیے تھے شروع سے بس گو تھرو کر لیتے, الف با تا سا. سا میں نے بس بتایا تھا کہ سا میں تھوڑا فوکس کرنا چاہیے, فا میں جو ٹنگ ہے دانتوں کے درمیان جاتی ہے اور سافٹ ہی ساؤنڈ نکلتی ہے, اس سے ڈیفریشیٹ ہو جاتا ہے سین اور ساؤتھ. سین میں دانت جڑتے ہیں غسل کی ساؤنڈ نکلتی ہے سین, اور ساؤتھ میں بھی وہی فرق کچھ ہے لیکن اس میں تھوڑا کرو ہوتی ہے زبان, موٹی آواز نکلتی ہے, بھاری آواز نکلتی ہے. سین ساؤتھ تا جیم ہا, جیم صحیح بولا جاتا ہے عام طور پہ, ہا میں یہ سب یہ حلق سے نکلتا ہے درمیان میٹ سے, خواب ہی عام طور پہ صحیح بولا جاتا ہے دال. اب زال زال میں وہی سا کی طرح سے کی طرح دانتوں کے درمیان زال جاتی ہے زال, اس کا ڈیفریشیٹ کرتے ہیں زے سے زے. زے زا یہ بالکل سین کے ساتھ وسل کے ساتھ زا اور دال سافٹ ساؤنڈ نکلتی. را رے جو جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی عام طور پر صحیح ہے. سین کی بات ہو گئی, شین شین بھی عام طور پر صحیح بولا جاتا ہے. سوت کی بات ہو گئی, زوت کی ہم نے بات کی تھی کہ اس کی خاص پرنسیشن ہے یا خاص اس کا طریقہ پرناؤنس کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ٹنگ جو ہے مولر پری مولر ٹیتھ سے سائڈ لگتی ہے, ایک سائڈ یا دو سائڈ, اور موٹی سی آواز زوت زوت ایسی نکلتی ہے. اس کی پکچر بھی آگے میں ذکر کرتا ہوں, میں اس لیے گو تھرو کر رہا ہوں کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں چیز. تو اچھا تے اور تو میں فرق کرنا ہوتا ہے. تے یہ سافٹ ہوتی ہے, تو موٹی یا پور ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے. تو تو یہ آلموسٹ یہ زال والے لیکن یہ موٹا ہوتا ہے پور ہوتا ہے. زال اور وا عین جو ہے عین یہ ہا کے ایکوالنٹ یعنی ایک جگہ سے نکلتا ہے عین. غین یہ بھی عام طور پر صحیح بولا جاتا ہے. اچھا فا یہ بھی صحیح بولا جاتا ہے عام طور پہ. قاف اور کاف ان دو کے کر کے بات ختم کرتا ہوں, آگے کوئی خاص ٹیکنیکل ورڈ ہے بھی نہیں. قاف جہاں پہ یولا ہوتا ہے اس وہ ٹچ ہوتی ہے ٹنگ کا پچھلا پورشن اس سے قاف قاف وہ جب ٹچ ہوتی ہے وہاں سے قاف نکلتا ہے بیک آف دا ماؤتھ. کاف وہ نارمل یعنی زبان اس کو کہا جاتا ہے کہ زبان کا مڈل اوپر ٹچ کاف کاف ہوتا ہے کاف اور کاف. لام میم نون واو یہ عام طور پہ صحیح بولے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے, جو ہم عام ہا بولتے ہیں نا اردو میں وہ یہی ہا ہوتا ہے. یہ دو یہ اس میں اور اس میں فرق کرنا ہے بس, یعنی اگر ہم کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے جو ہا نکلے گا وہ یہ والی ادائیگی ہوگی جو ڈیپ ایک سینے کی کہتے ہیں سینے کے اندر سے نکلنا یا گلے کے بالکل نچلے والے حصے سے نکلنا وہ یہ ہا ہوتا ہے. اچھا یہ اس کو کہتے ہیں حمزہ. اچھا حمزہ کوئی یہ جو الف ہے نا الف کچھ نہیں عربک میں ہوتا, مطلب کیا اس چیز کا الف تب کہا جاتا ہے کہ جب اس پہ کوئی اعراب نہ ہو نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو اسے کہتے ہیں الف. لیکن آبویسلی جب ایسا ورڈ لکھا ہوگا ایک الف لکھا ہوگا اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے تو اسے پروناؤنس تو بھی کریں گے, مطلب کہ وہ صرف یہ شو کر رہا ہوں میں یہاں کا لمبا کرنا ہے. جیسے ابھی آگے جائیں گے کسی کی الف آگے لگ جائے تو وہ لمبا کر دیا تو اس کو تو لانگ کر دیا جاتا ہے اس کی ساؤنڈ کو, اس کی اور کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی ہے. اصل چیز حمزہ ہے عربک کے اندر, اردو میں اس کو اور سینس میں لیا جاتا ہے. حمزہ کیا ہوتا ہے یہ الف ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اعراب ہوتا ہے, یعنی دوسرے لفظ میں اگر الف کے اوپر میں زبر لگا دوں تو حمزہ بن جائے گا کیونکہ دوستوں کی ایک ہی ساؤنڈ ہے آ آ ای او. تو عربک میں حمزہ کہہ دیتے ہیں جی حمزہ زبر آ, الف زبر آ نہیں کہتے حمزہ زبر آ کہتے. اور یا کی ساؤنڈ بھی صحیح بولی جاتی ہے یہ آلموسٹ جس میں ہم اردو میں جا بولتے ہیں, اس میں خاص نہیں. تو چند الفابیٹس ہیں اس میں محنت کی ضرورت ہے, اور جس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہا اور عین ہے جس پہ تھوڑی ایفرٹ لگتی ہے, باقی تو ٹنگ کی کرو کرنے کے انداز فرق ہیں یا زبان کو یوز کرنے کے, لیکن ان پہ تھوڑی ایفرٹ کر کے یا قاف بھی کئی لوگوں کو فیل ہوتا ہے. تو یہ تین ہیں کہ جن پہ تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی, باقی صرف ٹنگ کو موو کرنے کی ہے وہ پریکٹس کی بات. تو بیسک انٹروڈکشن الفابیٹس کا ہو گیا, اب اس کی اپلیکیشن ان شاء اللہ قرآن پاک میں شروع ہوئی ہیں. صرف آتے ہیں فار ایگزامپل اس کی اور جو امپورٹنٹ سورت پڑھی جاتی ہے تو اس سے بریفلی فائیو منٹس کے اندر اس کو گو تھرو کر لیں گے ان شاء اللہ. کوئی کوشچن آپ ہو کوئی کمنٹ جی 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 وہ میں ذکر کیا تھا اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے قرا کا, کچھ قرا کی رائے یہ ہے کہ یہ دال کی طرف ہونا چاہیے دو مین ہونا چاہیے, کچھ قرا کی رائے ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ یا دو کی طرف تو بولے زالین بولا دالین یہ دونوں یعنی دونوں ہیں ڈفرینس ہے. یہاں پہ آپ کو دالین زیادہ ملے گا پاکستان اور انڈو پاک میں زالین زیادہ یہ کوئی یہ مائنر سبق ہے جی.
آپ نے جو ابھی آیات بتائی زیادہ تر
جی جی
حادث بتائی اس میں یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی کیریکٹرسٹک بتائی
جی جی
کوئی ایسا جس میں اللہ نے کلیئرلی کہا ہو کہ نماز پڑھو ناٹ اباؤٹ افٹ اپیل مسئلہ اس کے علاوہ جہاں پہ جیسے کہ کلیئر لکھا ہے کہ بھائی روزہ رکھو کلیئر آیات موجود ہیں کلیئر گائڈ لائن ہیں حج کرو زکات دو ویری کلیئر ویسے بھی کلیئر ہے سب کچھ کلیئر ہے ویئر از دیٹ آیات جہاں بھی کہا وہ لکھا کے یو نو ویئر دی انسٹرکشن از گیون کلیئرلی دیٹ اوکے پرے پرے از یوز ایز اے ورب ناٹ ایز اے ناؤن کہاں ہے
یہی والی آیات
ہے سلاح کے لیے قائم کا لفظ ہے ورب نہیں ہے سلاح کا بس قائم ہے یو ڈونٹ یوز قائم فار اسٹیبلش فار این ایکشن آئی ڈونٹ سے اسٹیبلش ڈرائیونگ اسٹیبلش ایٹنگ یو یوز اٹ ایز اے ورب اور یہ ہوا ہے کہ زکات کے لیے اور روزے کے لیے اور حج کے لیے کلیئرلی کہا گیا میں یہ کرو
جی
مگر نماز کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کرو قائم کا لفظ استعمال
جی جی اس میں صرف یہ کہ ہے تو یہ ورب ہی وہ بات ہم کر گئے کہ ادا کرنا کا تو دوسرے لفظوں میں اس سے یہ میننگ لیا جا سکتا ہے کہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں کہ نماز ہوگی تو قائم ہوگی ورنہ جس طرح ہو گیا کہ وہ نماز ہی نہیں جس طرح کہ نہیں نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اسٹیٹمنٹ یہ ذکر ہوئی نا سلف کی بھی کہ جس نے نماز صحیح نہیں پڑھی اس نے نماز پڑھی نہیں
ہاں وہ بات الگ ہے
تو یہاں سے بھی یہ وجہ ہے کہ یہ ورب ہے کہ نماز قائم کرو مین اسٹیبلش کرو مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان بٹوین کچھ ہے ہی نہیں ادا کرنا کچھ ہے ہی نہیں ادا کرنا ایسے ہی ہے وداؤٹ خوشو اور خضوع جیسے وہ کل ہی نہیں خوش رہا ایکچولی اللہ کا ریکمینڈ یہ کہ اس کو پورے آداب کے ساتھ ہونے چاہیے ہے یہ امر یعنی کہ یہ آرڈر والا سے ہے یقین حکیم کرو یہ کیا کرو نماز قائم کرو ادا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے رکھے نہیں گریز اور یہ بھی کوئی کیٹیگری ہے اس سے یہ مطلب ہے نہیں یہی ایزمپشن اس میں میں بتاتا ہوں اس میں کوسچن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات بھی آنی تھی کسی ٹاک میں جنابی ذکر ہو گیا کہ جب ایک ایک قرآن کے ورڈس ٹھیک ہے ایک اس سے جو میننگس انفر کی جاتی ہیں جو میننگ ان کی انفرنس ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈیپینڈنٹ اور یہ اچھی آپ نے اگزامپل دے دی فار ایگزامپل سلاح کا جو ورڈ ہے یہ ملٹیپل میننگس کے لیے قرآن میں یوز ہوا ہے فور درود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاد بھیجو ٹھیک ہے وہاں پہ بھی یہ ورڈ دعا اس کے لیے بھی سلاد کا ورڈ ہے یا نماز ہے نماز کے لیے بھی سلاد کا ورڈ ہے اب ملٹیپل میننگ میں ایک ہی ورڈ ہے فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہتا ہوں یقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کی نہیں دعا قائم کرو لٹرلی میں ڈکشنری میں دکھا سکتا ہوں کہ سلاح کا میننگ ہے دعا تو آپ میں کہتا ہوں اس دعا قائم کرو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا نماز قائم کرو تو یہ اب اس کا کیا آنسر ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ورڈ کا کہاں پہ کیا میننگ کیا میں خود نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایکچولی کمیونیکیشن اور میسج ہے میسج کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ورڈز اور میننگ فار ایگزامپل میں کوئی ایسا ورڈ بول دوں کہ جس کے دو تین میننگ ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ تو میں کہوں گا یہ مطلب ہے کیوں میں میرا مطلب بولنا نہیں ہے میرا مطلب میسج کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند ورڈز یوز کیے اب ورڈز اگر ملٹیپل میننگس کے ہیں یا اس سے کئی میننگس نکل سکتے ہیں تو پھر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ یہاں آپ کے کیا مطلب ہے اسے کیا مطلب آپ چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو کہیں گے یہ میرا مطلب ہے تو وہ اب وہ کون کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ اس کے اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے جو یعنی کہ جو کی گئی ہے جو وہ یہ نہیں کہ قرآن ورڈز کا نام ہے قرآن ورڈز اور میننگس کا نام ہے یہ پورا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کہے کہ ورڈز تو وہی ہیں لیکن میننگ میں اس طرح کے یہ کر دوں یا وہ کر دوں, نہیں کہیں گے آپ قرآن میں انحراف کر رہے ہیں, اس کو یہی کہیں گے آپ قرآن میں چینج کر رہے ہیں. وہ کہے گا میں ورڈ میں نے کوئی چینج نہیں کیا, میں نے میننگ کے اندر کیا, تو کہیں گے کہ قرآن کے لیے کمیونیکیشن میسج میسج میں ورڈ اینڈ میننگ بہت انکلوڈیڈ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت سے ہی یہ انفر کیا گیا ہے ہسٹوریکلی سب نے اس کا یہ مطلب. اچھا یہاں پہ بات تھوڑی کلیئر ہو جائے, کنفیوژن کوئی نہ رہے, یہ بات ہوئی ہے, یہ کوئی ہم پہلی بار ڈسکس نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ایک ایسا طبقہ گزرا, اس نے کہا کہ وضو کیا آپ کہتے ہیں یہ ضروری ہے, شرط ہے نماز کے لیے, تو ایز میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں, یعنی گروپ نے کہا ہم کہتے ہیں ایسا نہیں, بلکہ وضو جو تھا عرب کے چونکہ وہاں حالات تھے, ریت تھی, ڈیزرٹ تھا اور مٹی اڑتی, تو وضو کہا کہ صاف ستھرے ہو کیا, یہ مقصد تھا. تو اب اگر کوئی صاف ستھرا ہے تو سبھی وضو کی ضرورت نہیں. اب اسے اب آپ کیا مطلب کیسے, جو کہا گیا جو آپس میں بحث ہوئی, انہیں کہ قرآن میں ہی مینشن ہے وضو کرو, کہتے ہم کب ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص وقت کے لیے تھا, خاص جگہ کے لیے تھا, خاص ریزنس کی وجہ سے تھا. اچھا اس کو حدیث پاک دکھائی جائیں گے کہ یہ حدیث پاک کتنی ملتی ہے, کہیں گے ہم اس کو بھی نہیں ڈرائیں کر, جو کہہ رہی خاص. اچھا بات کہاں پہ ختم ہوگی, بات یہاں پہ ختم ہوگی کہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ خاص وقت یا خاص وجہ سے تھا, یہ سٹیٹمنٹ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت کے صحابہ میں کسی کی بھی نہیں, کیونکہ جب ایسی ٹک ہو جاتا ہے بندہ کہ آپ کہیں گے اس کی خاص وجہ ہے, خاص ریزن ہے, کیا خاص ترجمہ ہے, خاص ہے, تو اس سارے کے لیے ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اس لیے یہ جو چین ہے جو میں نے ایک بار دکھائی بھی تھی سیریز کے, ایک اللہ تعالیٰ ہے, اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تھا, وہ اس کی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر سے کمیونیکیٹ مجھے کرنا ہے. آج ظاہر بات ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں بات کریں گے, چین اور لنک یوز کریں گے. اب لنک کے اندر آبویسلی میں لنکس کو دیکھوں گا, اس کی میں مثال سمجھانے کے لیے ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میں کسی کو کہوں کہ مطلب باہر کے شخص اسے یہ جا کے کہوں یہ کہہ کے, کمیونیکیشن اس سے کرنی ہے باہر, کہہ اس کو رہا ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر رہا, یہ بھی خود نہیں جاتے آگے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ باہر اس کو کہہ رہا ہوں کہ فلان یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہہ رہے. اچھا اسے اگر لیٹس گو اسے کنفیوز پیدا ہو جائیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا کہا ہے میسج کیا, تو الٹیمیٹلی اسی چین کے تھرو آئے گا. اگر وہ مجھ سے ڈائریکٹ نہیں آ سکتا, اس چین نے اسے پوچھے کیا, اسے پوچھو اسے, تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا. میرا کہنے کا مطلب کہ چین مجھے اللہ تعالیٰ کی میننگ سمجھنے کے لیے, منشا سمجھنے کی, مرضی سمجھنے کے لیے اس چین کو دیکھنا پڑے گا. میں ڈائریکٹلی اگر کچھ انٹرپریٹ کروں گا اس چین کو اگنور کر کے, تو میں اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھ رہا. اس لیے پہلے دو تین لنکس تو مسٹ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے, کہ کیوں قرآن پاک ایسے ہی لکھا گیا. قرآن پاک ڈائریکٹ کئی بار نہیں ہوتا کہ اس طرح کرو اس طرح کرو. جیسے یہ تو مجھے پتا ہے آج کل ایک ٹاک یہ بھی ہے کہ شراب حرام ہے یا نہیں, شراب حرام ہے یا نہیں, قرآن پاک میں ڈائریکٹ کام ہو لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک. جیسے قرآن پاک اس خاص انداز میں چلتا ہے, یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس قرآنک ورڈ کا جہاں فش تنبو ہے کہ اس سے اجتناب کرو, وہاں پہ سب نے یہ اس کا ترجمہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈ کر کے صحابہ سب کا, کہ اس میں کوئی ڈفرنس اوپین نہیں ہے کہ اس سے حرام کا ہی ترجمہ دے گا. تو یہاں سے ایک اور ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی یا ہے,